الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. آج کے ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے طریقت میں ناکامی کے اسباب. آپ جانتے ہیں کہ جب انسان راہ طریقت میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے بیعت کرتا، اور بیعت کرنے کے بعد پھر اس کی روحانی تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. شیخ اسے اوراد و وظائف، ذکر اذکار پڑھنے کے لیے بتاتا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بہت جلد اس راہ میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ سالوں گزر جاتے ہیں لیکن آگے نہیں بڑھ پاتے. اس کی وجہ ہے اور ناکامی کے اسباب ہیں. تو آج ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی جائے گی جن کی وجہ سے سالوں گزرنے کے باوجود کامیابی حاصل نہ ہونا اور انسان کا مایوس ہونا، اس کو ترک کر دینا، یہ تمام چیزیں پھر اس سے پیدا ہوتی ہیں. ہر کام میں سب سے پہلے نیت کا دخل ہے. نیت ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کسی کام کے لیے نیت کرتا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنی نیت میں خلوص پیدا کرے. خلوص کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اپنی ذاتی منفعت، فائدہ، اپنا نام و نمود، ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور طریقت میں یہ چیز سب سے اہم ہے. آپ کوئی وظیفہ پڑھیں، آپ کوئی چلہ کریں، آپ کوئی بھی عمل کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے. اس میں یہ چیز نہ ہو کہ میں یہ وظیفہ پڑھ لوں تو مجھے شہرت مل جائے، مجھے کوئی عہدہ مل جائے، مجھے کوئی منصب مل جائے، یا فلاں کام میں کامیابی ہو جائے. دنیا بھی کوئی غرض اس میں شامل نہ ہو، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. اب آپ یہ سوچیں گے کہ انسان تو وظیفہ پڑھتا ہے اپنے فائدے کے لیے، کہ بھئی روزگار میں ترقی کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے. تو اگر ہم یہ نہ کریں تو پھر ہم کیا سوچیں، اور پھر وہ کام کیسے ہوں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا پر موقوف ہیں. اگر وہ راضی ہے تو سارے کام خود بخود ہو جائیں. نیت میں یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے میں کر رہا ہوں. تو جب نیت میں یہ چیز ہوگی تو جتنی بھی دنیاوی پریشانیاں، معاملات آپ کے ساتھ ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں. نیت یہ رکھنی چاہیے. اور اسی چیز کی کمی ہوتی ہے. ہر کام میں نیت کا بڑا دخل ہے. اسی لیے امام بخاری نے بخاری شریف کو شروع کیا اسی حدیث سے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. نیت اچھی ہے عمل اچھا ہے، نیت بری ہے عمل برا. اب آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر قیام ہے. ایک آدمی کا قیام جائز اور دوسرے کا ناجائز. کیسے؟ ایک مثال دے رہا ہوں. تاک پر اونچی جگہ شراب کی بوتل رکھی ہے، انسان کھڑا ہوا اس نے قیام کیا کیوں کہ میں اتار کر اس کو لے کر پی لوں، قیام ناجائز، نیت غلط ہے. اور اس کے بجائے اگر کلام پاک رکھا ہے اور وہ کھڑا ہوا اس نے قیام کیا اس لیے کہ کلام الہی کو میں اتار کر میں پڑھوں تلاوت کروں، یہی جائز ہو. نیت کا مسئلہ ہے نا، نیت اچھی ہے، عمل اچھا ہے، وہ کام درست ہو جائے گا. اور اگر نیت صحیح نہیں تو عمل بھی صحیح. اور اسی نیت سے ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اسی نیت سے چھوٹے چھوٹے اعمال میں آپ ثواب اور نیکی حاصل کر سکتے ہیں. مشہور واقعہ کہ ایک صاحب اپنے پیر کو اپنے مکان میں لے گئے دکھانے کے لیے. لوگوں کا قاعدہ ہوتا ہے نیا مکان بنایا پیر و مرشد کو لے جائیں، ان کے قدم چلے جائیں، برکت ہو جائے، کہ حضرت آپ چل کے دعا کر دیں. چلے گئے، انہوں نے دیکھا مکان کو، بڑے غور سے دیکھا، بڑی تعریف کی، بہت اچھا مکان بنایا، بہت ہوادار ہے، بہت روشنی والا ہے، بہت اچھا ہے. روشن دان کی طرف اشارہ کیا، یہ کیوں بنایا تو نے؟ اب بزرگوں کا اپنا طریقہ ہے نا تعلیم دینے کا، کہ یہ روشن دان کیوں بنایا؟ کہا حضور اس لیے بنایا کہ یہاں سے ہوا اور روشنی آ جائے. اچھا، ہوا اور روشنی آ جائے، کاش تو یہ نیت کر لیتا کہ اس سے مسجد سے اذان کی آواز آ جائے تو یہ بنانا بھی ثواب ہو جاتا، بنانا بھی ثواب ہو جاتا. صرف اتنی سی نیت، آپ دیکھیں ذرا ذرا سے کاموں میں ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں. نیت نیک ہے، عمل نیک ہے، نیت بد ہے، عمل بیکار ہو. تو راہ طریقت میں بھی نیت کا دخل ہے، خلوص نیت میں، میرا یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. تو جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو اس کے اندر خلوص ہوگا اور وہ عمل مقبول ہوگا. دنیا کو دکھانے کی ضرورت. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرماتے تھے بہت دھیمی آواز، بالکل آہستہ. اور اس کے برعکس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز آواز، بلند، فجر کے وقت اتنی تیز آواز سے لوگ سوتے سوتے اٹھ جائیں. لوگوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، سرکار ہمارے ماں باپ قربان، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تیز آواز سے تلاوت کرتے ہیں فجر کے وقت، سوتے ہوئے لوگ اٹھ جائیں. اور اس کے برعکس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آہستہ دھیمی آواز. سرکار نے دونوں کو بلایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تم اتنی آہستہ کیوں تلاوت کر؟ سرکار جس کو میں سنانا چاہتا ہوں وہ تو دلوں کی بات بھی جانتا، تو مجھے تیز پڑھنے کی ضرورت ہے. اچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ تم کیوں تیز آواز سے؟ سرکار میں فجر کے وقت سوتے ہوئے لوگوں کو فجر کے لیے اٹھاتا ہوں، اس لیے تیز آواز. اب دونوں کا عمل مختلف ہے، لیکن نیت دیکھو، ثواب، نیک نیت، عمل نیک. سرکار نے کیا فیصلہ کیا، ابو بکر تم اپنی آواز تھوڑی سی بلند کر لو، عمر تم اپنی آواز تھوڑی سی پس کر لو. وابتغی بین ذلک سبیلا، درمیانی راستہ سرکار نے بتا دیا، اعتدال، ہر چیز میں اعتدال، افراط اور تفریط نہیں، اعتدال. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو ہم دکھانا چاہتے ہیں اپنا عمل، جس کو ہم اپنا عمل بتانا چاہتے ہیں، وہ تو دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، تو اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو دکھاؤ تو ریاکاری ہے. تو جب رب کے لیے ہے تو وہ تو سب جانتا ہے، جو ہم سوچ چکے ہیں وہ جانتا ہے، جو سوچ رہے ہیں وہ جانتا ہے، اور جو آئندہ سوچنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے. اس کی شان تو یہ ہے، علیم بذات الصدور، دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے. تو اس کو دکھانے کی، اس کو بتانے کی کیا ضرورت؟ اسی لیے بزرگان دین، اولیاء کاملین اپنے اعمال کو، اپنی عبادات کو چھپاتے تھے، کسی پر ظاہر نہیں کرتے، ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم فلاں چیز پڑھتے ہیں، ہم نے اتنے چلے کی، اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، نہیں، کبھی زبان پہ نہیں. اگر کسی نے پوچھا، کہا جو کچھ ہوا اللہ اسے قبول کر لے، یہ اس کی کرم نوازی، جو کچھ ہم نے کیا وہ قبول کر لے، اس کی مہربانی. ارے اگر وہ رد کر دے تب تو، اگر اس نے قبول کر لیا اس کی مہربانی. کبھی اپنی ریاضت کو، اپنی عبادت کو، اپنے تقوی کو، اپنی پرہیزگاری کو لوگوں پر ظاہر نہیں کیا، اللہ کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ طریقت میں پہلی چیز خلوص ہے، اور یہی نہ ہونے کی وجہ سے ناکامی ہوتی. اس میں کیا ہوتا ہے، جب انسان قدم رکھتا ہے اور کچھ وظائف پڑھتا ہے تو اس کو انکشافات ہوتے ہیں. انکشافات سے مراد یہ ہے کہ ایک وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں، مثلا اللہ الصمد ہے، یا حی یا قیوم ہے، کوئی بھی وظیفہ ہے، آپ کو بتایا گیا پابندی کے ساتھ آپ نے پڑھا 40 دن یا اس سے زیادہ دن، یا مسلسل کنٹینیو ورد میں ہے. تو جب انسان وظیفہ پڑھتا ہے تو اس کے تابع جو موکلات ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اس کو آنے والے خطرات سے بچاتے ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہونے والی چیز پہلے سے آپ کے علم میں آ جاتا، اکثر ہوتا. یہی نازک منزل ہے. اگر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی واقعہ ہونے والا ہے، کوئی نقصان ہونے والا ہے، کوئی چیز ہونے والی ہے، اور پہلے سے آپ کو انکشاف ہو گیا، پتہ چل گیا، اور بعد میں وہ ہوا، آپ اس سے بچ گئے، اب شیطان اسی موقع پر آ کے بہکاتا ہے یہ نازک منزل، دیکھو تم تو بہت بڑے ولی اللہ ہو گئے، تمہیں تو پہلے سے پتہ چل گیا، یہ واقعہ ہونا تھا، تمہیں تو پہلے سے پتہ چل گیا. بس یہ چیز انسان کے دل میں آ گئی، مجھے تو پہلے سے پتہ چل گیا. اب اسی نے لوگوں کو بتا دیا، دیکھو یہ ہونا تھا، مجھے پہلے پتہ چل گیا، میں نے یہ کام کر لیا، میں اس سے بچ گیا، اب وہ چیز چھن گئی، اب دوبارہ نہیں ہوگا. راز ہے، یہی راز ہے، اور راز اسی کو بتایا جاتا ہے جو راز کو راز رکھے، اور جو راز کو فاش کر دے اسے دوبارہ نہیں بتایا جاتا. اسی لیے طریقت کا اصول یہ ہے کہ اپنی واردات قلبی، یعنی جو آپ کے قلب پر جو کیفیت طاری ہو، سوائے اپنے شیخ کے اور کسی سے ذکر نہ کرے. اس میں مبشرات، جنہیں کہتے ہیں خواب، اچھے خواب، خواب بھی نظر آتے ہیں، بزرگان دین کی زیارتیں بھی ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی زیارت ہو سکتی، لیکن زبان پہ نہیں لانا. یہاں تو کسی کو ایک کو زیارت ہو گئی تو اس نے سب جگہ ڈھنڈورا پھیٹ دیا، مجھے غوث پاک کی زیارت ہو گئی، وہ کہتے ہیں مجھے غریب نواز کی زیارت ہو گئی، وہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. ہم انکار نہیں کرتے، ہو سکتی ہے، ناممکن نہیں ہے، ہو سکتی ہے. قلب کا آئینہ صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، یہیں بیٹھے بیٹھے یار کے جلوے نظر آ جائیں، دل کا آئینے میں تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، لیکن قلب صاف تو ہو، قلب پاک تو ہو، گناہوں کی آلودگی سے صاف اور پاک ہو جائے، یہیں جلوے نظر آتے. شیخ عبد الوہاب متقی، شیخ عبد الحق محدث دہلوی کے پیر و مرشد، استاد ان کے، فرماتے ہیں میں جارانہ کی مسجد میں گیا. جارانہ مکے سے باہر ایک مقام ہے جہاں سے عمرہ کیا جاتا ہے، اور اس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں. ایک عمرہ ہوتا ہے نا مسجد عائشہ سے، جو لوگ گئے ہیں ان کو پتا ہے، مسجد عائشہ سے آپ احرام باندھیں، دو رکعت نفل پڑھیں، نیت کر کے آئے عمرہ کر لیں، عمرے کا ثواب. ایک بڑا عمرہ کہلاتا ہے جو جارانہ سے ہوتا، وہ مکہ معظمہ سے باہر ہے، دور ہے، غالباً 6 یا 7 میل دور، یا شاید اس سے زیادہ، وہاں سے بڑا عمرہ کہلاتا ہے. وہاں کی جو مسجد ہے، شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک رات اس مسجد میں سویا، اس ایک رات میں 100 مرتبہ مجھے سرکار کی زیارت ہوئی. ایک رات میں 100 مرتبہ زیارت، کتنا دل ان کا صاف ہوگا، کتنا روشن ہوگا، کتنا منور ہوگا، سرکار کا کتنا کرم ان پر ہوگا. تو یہ بزرگان دین اولیاء کاملین کی شان. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب راز ہیں، اسے صرف شیخ کو بتانا ہے، اور پھر کیا ہوگا، وہ شیخ آپ کی اصلاح کرے گا کہ جو کچھ تم نے دیکھا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ بھی تو ہے نا، آپ نے کوئی اور چیز دیکھی اور کچھ اور سمجھ لیا، وہ اصلاح کرے گا، وہ بتائے گا. حضرت اشرف المشائخ میرے والد گرامی سید احمد اشرف جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رات میں خواب میں کسی بزرگ کی زیارت ہوتی تھی، دوسرے دن دادا حضور قبلہ فرماتے تھے کل رات تمہیں جن کی زیارت ہوئی ان کا نام یہ، اور ان کا مزار فلاں مقام پر ہے. ابھی خواب بیان نہیں کیا ہے، تعبیر پہلے دی جا رہی، غور کرو. خواب آپ دیکھیں، مجھے بتائی نہیں، میں کیسے تعبیر دوں؟ جب خواب بتایا جائے گا تبھی تو تعبیر دی جائے گی. اللہ کے ولی کی شان یہ ہے، خواب یہ دیکھ رہے ہیں، تعبیر وہ بتا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مجھے ہر روز ایک بزرگ کی زیارت ہوتی تھی، یہاں تک کہ میں نے اپنے سلسلے کے تمام بزرگوں کی زیارت کی، شجرے میں جتنے نام ہیں سب کی زیارت کی. غور کرو، لیکن کبھی زبان پر آیا؟ کبھی مجمع میں بیٹھ کر کہا؟ نہیں. راز ہے، اور راز کو جو راز رکھے اس کو اور راز بتایا جاتا. آپ کسی کو ایک بات بتا دیں، اور آج کل تو کسی کے پیٹ میں بات ٹکتی نہیں، ایک کو بتاؤ دوسرے کو بتائے گا آگے نہیں بتانا، وہ تیسرے کو بتائے گا کہے گا آگے نہیں بتانا، وہ چوتھے کو بتائے گا، پتہ چلا پورے شہر کو خبر ہے، اور ہر آدمی ایک دوسرے سے کہہ رہا آگے نہیں بتانا. یہ کون سا راز ہوا؟ یہ تو راز فاش ہو گئے نا. راز وہی ہے جسے راز رکھا جائے. اسی لیے بزرگان دین اور یہ کاملین ان تمام چیزوں کو اپنے سینے میں رکھتے تھے. ان کے سینے علوم اور معارف اور معرفت کے خزینے ہیں، سب کچھ سینے میں ہے. یہ اپنے سینوں میں علوم اور معرفت کا سمندر لیے بیٹھے ہیں. جیسے سمندر میں ہر چیز ہوتی ہے لیکن اس میں سکوت ہوتا، سمندر اپنے اندر سب کچھ لے لیتا ہے لیکن شور نہیں ہوتا، سکوت، خاموشی. جبکہ دریا میں شور، دریا میں شور ہوتا ہے نا، لہریں آ رہی ہیں، کلفٹن پر جا کے دیکھ، لہریں آ رہی ہیں، شور ہو رہا، اور سمندر کماڑی پہ جا کے دیکھ سکون. کبھی لہر آتی ہوئی دیکھی؟ سکون. کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف اتنا وہ خاموش، جس کا جتنا ظرف اتنا وہ خاموش. تو یہ جو خاموش بیٹھے ہیں ان کو مت سمجھو کہ کچھ نہیں جانتے. اسی لیے کسی نے کہا تھا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اگر تمہیں ارادت ہے، عقیدت ہے تو پھر دیکھو ان. تو وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، وہ راز کو راز رکھتے ہیں. نہ جانے کتنے لوگوں کے راز ان کے سینوں میں، نہ جانے کتنی چیزیں طریقت کے راز ان کے سینوں میں، لیکن زبان پر کچھ نہیں، زبان پر نہیں. ورنہ آدمی ان کے سامنے آئے تو ایک نظر میں پورا ایکس رے کر لیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کی زبان پہ کیا ہے، یہ سب چیزیں ہیں نا. لیکن کبھی بتایا؟ کبھی کسی سے کہا کہ تو نے جھوٹ بولا؟ کبھی کسی سے کہا کہ تو نے جتنی باتیں میرے سامنے کی سب غلط ہیں، ایک بھی صحیح نہیں؟ نہیں، خاموشی. کسی کی دل آزاری نہیں کی، پردہ پوشی. جو بھی آیا، جیسا بھی آیا، اسے سینے سے لگایا، اس کو ہدایت پہنچائی اور اس کو سیدھے راستے پر گامزن کر. تو طریقت کا پہلا اصول یہی ہے، اگر ہم اپنی نیتوں میں خلوص نہیں رکھیں گے تو اس راہ میں کامیابی نہیں، کامیابی نہیں. دوسری چیز ہے استقامت، لازم ہے، اور اسی کا فقدان ہے. آج ایک وظیفہ پڑھا، چار دن تک نہیں پڑھا، پھر پڑا، آٹھ دن تک غائب، ایسے کیسے کامیابی ہوگی؟ استقامت کے ساتھ ایک چیز مکمل اور مسلسل کرتے رہو. اور اس کی مثال یہ کہ پانی کی ایک بوند پتھر پر گرتی ہے، مسلسل گرتی ہے، پتھر میں گڑا پیدا کر دیتی. حالانکہ پانی اور پتھر کے کیا مل، پانی کی کیا حقیقت، پتھر پہ گرے اور پھسل جائے، پتھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. لیکن ایک بوند مسلسل گر رہی ہے، آپ دیکھیں اس میں گڑا پیدا ہو جائے. اسی طرح انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اس میں پاک مسلسل پڑتا ہے، اس کا قلب جو ہے خدا کے نور سے روشن ہو جاتا، منور ہو جاتا. کیونکہ زبان اور دل کا بڑا گہرا تعلق ہے، زبان اور دل کا تعلق ہے. جھوٹ زبان بولتی ہے سیاہ دل ہوتا, غیبت زبان کرتی ہے سیاہ دل ہوتا, کسی کی دل آزاری زبان کرتی ہے سیاہ دل ہوتا, برے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں قلب سیاہ ہوتا, اور اسی زبان سے کلام الہی جاری ہو قلب روشن ہوتا, اسماء الہی کا ورد کیا جائے قلب روشن ہوگا, سرکار کی ثنا خوانی کی جائے قلب روشن ہوگا. زبان اور دل کا تعلق, تو اس زبان کو صاف رکھو اور پاک رکھو, قلب خود بخود پاک اور صاف ہو جائے. تو استقامت کا نہ ہونا یہ بھی ناکامی کے اسباب. اب ایک صاحب وظیفہ پڑھ رہے ہیں, مسلسل پڑھ رہے ہیں, کئی سال گزر گئے, کہا ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ نے کہا تھا اللہ اس سے مت پڑھو, سالوں گزر گئے کوئی فائدہ نہیں ہوا, نہ یہ کام ہوا نہ وہ کام ہوا, نہ فلا کام ہوا, جس مقصد کے لیے پڑھا وہ نہیں ہوا. اچھا پڑھا کیسے؟ پڑھا ایسے کہ ایک دن پڑھا, چار دن غائب, چار دن پڑھا, آٹھ دن غائب, پھر مہینوں غائب, پھر یاد آیا کہ ہاں پڑھ رہے تھے, پھر شروع کر دو. اس طرح آپ ساری عمر پڑھتے رہیں کوئی فائدہ نہیں. ایک چیز پڑھیں, اچھا اس میں ایک اور چیز ہے, لوگوں کا حبس ہوتی ہے کہ میں ساری چیزیں پڑھ لوں, دعائے عز البحر بھی میں پڑھوں تو دلائل الخیرات بھی میں پڑھوں تو قصیدہ غوثیہ بھی میں پڑھوں تو چہل کعب بھی میں پڑھوں, ساری چیزیں میں پڑھ لوں. ایک دن ساری چیزیں پڑھیں, دوسرے دن ایک بھی نہیں پڑھی, کیا ہوا؟ کچھ نہیں. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ایک چیز پڑھو, مسلسل پڑھو, پابندی کے ساتھ پڑھو, استقامت کے ساتھ پڑھو, وہی چیز تمہارے لیے کافی, وہی کافی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا بزرگان دین اولیاء کاملین کوئی ایک چیز اپنے عمل میں رکھتے تھے اور اسی سے انہوں نے سارے کام کر لیے. ایک چیز, ایک وظیفہ, یا حیو یا قیوم, ایک بزرگ اس کے عامل تھے, پڑھتے تھے کثرت کے ساتھ پڑھتے, اور پڑھنے سے ان کے اندر یہ تاثیر پیدا ہوئی کہ جس طرح خشکی پر چلتے تھے اسی طرح پانی میں بھی چلتے. روزانہ رات ہوتی تھی, اپنے حجرے سے نکلے ایک طرف روانہ ہو, اور فجر کے بعد واپس آ. اب مریدین کو تشویش ہوئی کہ حضرت جاتے کہاں, ہر قسم کے لوگ ہیں نا بھائی, رات کو روزانہ چلے جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں؟ آپس میں کہا چلو ان کا پیچھا کرو, ایک مرید سے کہا جب یہ جائیں ان کے پیچھے پیچھے جاؤ, دیکھو جاتے کہاں. جیسے ہی حجرے سے نکلے وہ مرید پیچھے چلنے لگا. ان کی زبان میں لکنت تھی, صحیح طور پر الفاظ ادا نہیں ہوتے تھے, اور عامل تھے یا حیو یا قیوم کے, تو جب یہ پڑھتے تھے تو ان کی زبان سے نکلتا تھا یا حیو یا تیوم, قیوم کے بجائے تیوم نکلتا تھا, مجبوری تھی زبان میں لکنت. پڑھنا شروع کیا, زور سے پڑھ رہے تھے, مرید نے بھی پڑھنا شروع کیا, چلتے رہے چلتے رہے, یہ پیچھے پیچھے چلتا رہا, جب تک وہ خشکی پہ چلے تب تک تو یہ چلتا رہا, آگے آگے دریا, یہ پڑھتے پڑھتے جیسے خشکی پہ چلتے تھے ایسے ہی دریا پہ. اب مرید نے دیکھا یہ تو رک گیا, حضرت آگے بڑھ گئے, اس نے کہا حضور میں بھی آ رہا ہوں پیچھے. فرمایا پڑھ یا حیو یا تیوم, وہی اپنی زبان میں کہا, اس نے وہی پڑھنا شروع کر دیا, وہ چلتے تھے یہ بھی چلنے لگا. چلتے چلتے جب بیچ سمندر میں پہنچے تو اس کو خیال آیا کہ ان کی زبان میں تو لکنت ہے, میری زبان تو صحیح ہے, یہ تو قیوم کو تیوم پڑھ رہے ہیں اور میں بھی ان کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں تو میری زبان صحیح ہے, مجھے تو صحیح پڑھنا چاہیے. اس نے جیسے ہی صحیح پڑھا یا حیو یا قیوم وہیں ڈبکی کھائی سمندر میں, کہا حضور میں گیا, کہا پڑھ یا حیو یا تیوم, پھر پڑھنا شروع کیا پھر چلنے لگا. کہا تم نے کیا سمجھا, رب کو یہی پسند ہے, رب کو یہی پسند ہے, نیت دیکھتا ہے وہ, دل کو دیکھتا ہے زبان کو نہیں دیکھتا. اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم, خدا نہیں دیکھتا تمہارے چہروں کی طرف, وہ نہیں دیکھتا تمہارے جسموں کی طرف, لیکن وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف. وہی مقبول تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز پڑھیں استقامت کے ساتھ پڑھیں, مسلسل پڑھیں, پابندی کے ساتھ پڑھیں, اسی میں کامیابی ہے, اسی میں نجات. آج کل یہ ہوتا ہے میں اس کی اجازت بھی لے لوں, میں اس کی اجازت بھی لے لوں, میں فلاں کی اجازت, ساری چیزوں کی اجازت لے لی, پڑھا کچھ بھی نہیں, پڑھا کچھ نہیں. تو اس کو کہتے ہیں وظائف کی حوث. ساری چیزوں کی اجازت مجھے مل جائے, پڑھنا کچھ بھی نہیں. ایک چیز پڑھیں, مسلسل پڑھیں, پابندی سے پڑھیں, اسی میں سب کچھ, دنیا آخرت کی کامیابی اسی میں, اور پورے اعتقاد کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ کہ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں وہ سن بھی رہا ہے اور قبول بھی فرما رہا. تو استقامت کا نہ ہونا یہ طریقت میں ناکامی, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں, جو جو ان کے معمولات تھے, ان کی کیفیت تھی کہ سردی ہو, گرمی ہو, خزاں ہو, بہار ہو, صحت ہو, بیماری ہو, سفر ہو, حضر ہو, کیسا ہی موسم ہو, کیسی ہی تکلیف ہو, معمولات ڈسٹرب نہیں, پابندی کے ساتھ جو شروع کر دیا بس وہی چل رہا, کوئی اس میں تبدیلی نہیں, تبھی انہوں نے کامیابی حاصل. قرآن نے کہا ثم استقاموا, جب وہ استقامت اختیار کرتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ, پھر ان پہ ملائکہ کا نزول ہوتا. ملائکہ کا نزول ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دن پڑھا دس دن چھوڑ دیا, دس دن پڑھا تو پورے مہینے چھوڑ دیا. مسلسل پڑھیں, بار بار پڑھیں, اور اسی لیے وہ جگہ کا تعین بھی کرتے تھے. بزرگان دین کے حجرے آپ نے دیکھے نا, کیوں, وجہ کیا ہے, پاک پٹن شریف چلے جائیں حضرت صاحب الکلیری رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ, داتا دربار چلے جائیں سلطان الہند غریب نواز کا حجرہ, پنڈوا شریف چلے جائیں بنگال, وہاں مخدوم سمنانی کا حجرہ. یہ سارے حجرے جو ہیں کیوں ہیں, اسی لیے ہیں کہ تو ہو, تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی اور کوئی نہ ہو, تمام مخلوق سے الگ ہو کر بیٹھ گئے رب کی یاد میں, رجوع اللہ ہو کر تمام دنیاوی خیالات کو اپنے دل سے, ذہن سے نکال دیا, صرف رجوع اللہ ہو کر جب بیٹھے تب ملائکہ کا نزول ہوا, تب فرشتے رحمتیں لے کر نازل ہوتے, برکتیں لے کر نازل ہوتے, پھر رحمتوں کی برسات ہوتی. حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے حجرے میں رات میں 3 بجے پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بارش شروع ہو گئی, بارش, تیز بارش ہو رہی ہے. فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میرے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں, پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو کمرے کے اندر ہوں, یہ پانی کہاں سے آ رہا, یہ بارش کہاں سے ہو رہی ہے کمرے کے اندر, کہیں چھت تو نہیں ٹوٹ گئی. پھر مسکرا کر فرمایا, جب میں نے غور کیا میں نے کہا نہیں, یہ تو رحمتوں کی بارش, یہ تو رحمتوں کی برسات, نہ جانے کتنی مرتبہ ان پر ایسی برسات ہوئی ہو, لیکن کبھی. تو یہ ایسے نہیں ہوتی, یہ استقامت کے ساتھ عمل کرنے سے ہوتی ہے, یہ خلوص کے ساتھ ہوتی ہے, یہ اللہ کو پوری خلوص اور محبت سے یاد کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس لیے وہ اپنے اعمال کو چھپاتے تھے اور جو عمل کرتے تھے استقامت کے ساتھ کرتے, اسی لیے وہ کامیاب ہو. تو کامیابی چاہیے تو وہی کرو جو کامیاب لوگ کر چکے, وہ کر کے کامیابی حاصل کر چکے. ایک بچہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے, اس نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی, اور دوسرا جو ہے وہ ابھی امتحان دے رہا ہے, تو کیا کرے گا, اس سے رابطہ کرے گا, تم نے کیسے تیاری کی, وہ کہے گا ہاں میں نے رات کو پڑھا, میں نے دن میں پڑھا, میں نے فلاں پڑھا, اس طرح پڑھا, پوری کیفیت بتائی, پیپر کیسے حل کیا, میں نے اس طرح کیا. تم بھی ایسے کرو, تم بھی کامیاب ہو جاؤ. اگر وہ کرے گا تو کامیاب ہوگا, اس لیے کہ جو کامیاب ہو چکا ہے اس نے بتایا. ہم کیوں ان بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں, تصوف کی کتنی کتابیں موجود ہیں, راہ طریقت پہ چلنے کے لیے کتابیں کتنی موجود ہیں, سارے طریقے اس میں لکھے ہیں, سارے وظائف لکھے ہیں, مراقبے کا طریقہ لکھا ہے, سب کچھ لکھا ہے, پھر بھی کسی کے دامن سے وابستہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس راہ سے گزر چکا ہے, اس کے نشیب و فراز سے واقف ہو چکا ہے, وہ بتائے گا یہاں نشیب ہے، یہاں فراز ہے، یہاں شیطان بہکائے گا، یہاں حملہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، اور اس طرح بچ کر تمہیں نکلنا، جیسے میں گزر گیا ایسے تم بھی گزر جاؤ. غوث اعظم کے سامنے شیطان آیا تھا نا، سر پہ نور کی چادر تن گئی، عبد القادر تم پہ نماز معاف ہو گئی، ہر حرام چیز ہم نے حلال کر دی اور نور کی چادر ہے، اب بتاؤ انسان کیسے بچے؟ سر پہ نور کی چادر ہے اور اس سے آواز آ رہی ہے، لیکن وہ عام انسان نہیں تھے، غوث اعظم تھے. فرمایا میں نے سوچا جب رب نے اپنے نبی پر معاف نہیں کیا تو میں کون، مجھ پہ کیسے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جیسے ہی پڑا چادر ہٹ گئی، شیطان مکرو صورت میں سامنے آ گیا اور آ کے کہتا عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا ورنہ میں تجھے گمراہ کر دیتا. فرمایا علم نے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے بچا لیا. غوث بتا رہے ہیں کہ ہدایت پر رہنے کے لیے علم کافی نہیں ہے، رب کا فضل ضروری ہے، ورنہ شیطان کیوں گمراہ ہوتا؟ ارے سب سے بڑا عالم تو یہی تھا، فرشتوں کو پڑھانے والا، ٹیچر آف اینجل. جب وہ گمراہ ہو گیا تو پھر عالم گمراہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. ہدایت پر رہنے کے لیے علم کافی نہیں ہے، خدا کا فضل ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ضرور، اور وہ جب ہی ملے گی جب کسی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. تو یہ ہمیں طریقت کے نشیب و فراز سے آگاہ کرتے ہیں. یہاں شیطان بہکائے گا، ذرا سا انکشاف ہوا شیطان نے بہکایا، تم تو بہت بڑے ولی اللہ بن گئے، دیکھو تمہیں تو پہلے سے پتہ چل گیا، بس وہیں گیا. جب اس نے سوچا میں کچھ ہو گیا، گیا، اور جو چیز اس کو ملنی تھی ختم ہو گئی. اس موقع پر شیخ اس کی نگرانی کرتا ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، جو اس نے خواب دیکھا واقعی صحیح ہے یا شیطان کا دھوکہ ہے، مکر و فریب ہے. ارے جو غوث اعظم کو بہکانے کے لیے پہنچ جائے، ہم اور آپ کس گنتی میں؟ اس کی کوشش یہ ہوتی کسی طرح اس کو نیچے گرا دو، جس مقام پہ یہ جا رہا ہے اس سے نیچے کرو. تو یہ تمام چیزیں جو انسان کی اس روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی، نیت میں خلوص نہ ہو رکاوٹ، استقامت نہ ہو تب ناکامی، ریاکاری ہو تب ناکامی. ریاکاری کے معنی دکھاوا، لوگ مجھے سمجھے میں متقی ہوں، لوگ سمجھے میں پرہیزگار ہوں، لوگ سمجھے میں عبادت گزار ہوں، لوگوں میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے، ختم، ترقی رک گئی. وہ کہتے کچھ بھی کرتے رہو لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم کچھ ہو، تم نے جو کچھ کیا ہمارے کرم سے کیا، تمہاری کیا طاقت، تم کیسے کر سکتے؟ یہی سوچے اگر میں پڑھ رہا ہوں تو میں اپنے پیر کی نگاہ کرم سے پڑھ رہا ہوں، انہی کا کرم ہے جنہوں نے مجھ سے پڑھوا لیا. والد گرامی حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو آدمی آئے، آ کے بیٹھ ہوئے، ان کا حضور ہمیں راہ طریقت سکھا دیجئے، چلا دیجئے، ہم چلنا چاہتے ہیں، راہ سلوک طے کرنا چاہتے ہیں. فرمایا ٹھیک. حضرت نے فرمایا کہ ایک چلہ ہے سورہ اخلاص کا اور وہ 3 سال کا چلہ، لیکن وہ ایسے نہیں کہ ایک کمرے میں بیٹھ کے، آپ اپنے گھر میں بھی رہیں، کام بھی کریں، کاروبار کریں، سب کچھ کریں، چند چیزوں کا پرہیز اور ایک خاص تعداد میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور یہ 3 سال تک پڑھنی. ان کا ٹھیک، پڑھتے رہے، کرتے رہے، درگاہ شریف حاضری دیتے رہے، جو کچھ انکشافات ہوئے حضرت کو بتاتے، آپ ان کو بتاتے کہ صحیح ہے غلط ہے، چلتا رہا سلسلہ. 2 سال گزر گئے اور جب انسان کسی کامیابی کی منزل پر جاتا شیطان وہیں ٹانگ کھینچتا. وہی ہوا، جب 2 سال گزر گئے، 1 سال باقی تھا چلہ مکمل ہونے میں، شیطان آ گیا. ایک صاحب ان کو ملے، انہوں نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا درگاہ اشرفیہ جاتے ہیں. اچھا کیا کرتے ہو؟ کہ حضرت نے چلہ بتایا. ارے تم کس چکر میں پڑ گئے، تم ہمارے ساتھ چلو، ایک اور پیر صاحب ہیں وہ بہت اونچے. اچھا ان کے پاس پہنچ گئے، وہ بیٹھے ہوئے سگریٹ پی رہے تھے، انہوں نے اپنے منہ کی سگریٹ اٹھا کے ان کے لگا دی. کہ کیوں؟ کہا یہ تبرک ہے. तबरुक चल रहा है। खैर बारत, आप उसी से समझ गए होंगे कैसे पी रहे हो। अब उन्होंने कहा तुम क्या पढ़ते हो, इन्होंने सब कुछ बता दिया। एक तो ये भी गलती है कि जो कुछ आप पढ़ते हैं हर किसी को मत बताइए, जरूरत ही नहीं बताने की आप क्या करते हैं, जरूरत नहीं, सिर्फ अपने शेख को। इन्होंने बताया, अब उसने सोचा कि इसको मैं काबू कैसे करूं, ये तो मुझसे ज्यादा पढ़ता है, वो बिल्कुल कोरा था। उसने कहा ऐसा करो कि सब छोड़ दो, मैं तुम्हें शॉर्टकट से ले जाता। शॉर्टकट, अच्छा अब तरीकत के शॉर्टकट क्या है। उसने कहा ऐसा करो सिर्फ एक तस्बीह आयते करीमा की पढ़ो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये सारी चीजें ये तो तुम्हारे पीर साहब ने खामखाई तुम्हें लगा दिया, इतने हजार दफा सूरह इखलास, ये वो, सुबह ये, शाम ये, रात को ये, क्या चक्कर है, ये सब हटा दो, एक तस्बीह पढ़ लो। उन्होंने कहा ठीक, छोड़ दिया। 2 साल की मेहनत जरा सी देर में शैतान ने जाया करा दी, और उसमें एक दिन भी नहीं छोड़ना था, और 2 साल इस्तेकामत के साथ पढ़ रहे थे। अब क्या हुआ, जब वजीफा छोड़ा तो दरगाह शरीफ आना भी छोड़ दिया। अब जो असल बात जो आपको बताना चाहता हूं और जिसको सुने और याद रखें वो क्या थी। एक शादी में किसी मुरीद से मुलाकात हुई, जैसे पीर भाई आपस में मिलते हैं। उन्होंने कहा तुम आए नहीं दरगाह शरीफ काफी अरसे से। अरे इसलिए नहीं आए कि हजरत ने तो पढ़वा पढ़वा के हमें थकवा दिया, हमारी उंगलियां थक जाती थी, सुबह ये पढ़ो, दोपहर ये, शाम ये, अब तो हमें एक और कामिल पीर मिल गए। उन्होंने सब छुड़ा दिया, उन्होंने कहा बस एक तस्बीह आयते करीमा की पढ़ो। तो मुरीद ने जबरदस्त जवाब दिया, उसने कहा कमाल तो उसका था जिसने 2 साल पढ़वा दिया, कमाल तो उसका था जिसने 2 साल पढ़वा दिया। अरे छुड़वाना तो शैतान का काम है, छुड़वाना तो शैतान का काम है, तुम इसको कामिल समझ रहे हो, ये तो पक्का शैतान है जिसने सब तुमसे छुड़वा दिया। कमाल तो उन्हीं का था जिन्होंने 2 साल तुमसे हजार हजार दफा पढ़वा दी। अब ख्याल आया कि ओहो ये तो हमने बड़ी गलती की, लेकिन फिर वही बात थी कि शर्मिंदगी थी, नदामत थी, फिर जाएंगे शर्मिंदगी होगी, आने ही छोड़ दिया, ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। इस तरह शैतान गुमराह करता, इस तरह गुमराह करता। तो यहां आने में रुकावट हो समझ लो शैतान है, किसी भी सूरत में आ जाए। अब मैं वजाहत नहीं कर रहा, किसी भी सूरत में आ जाए वो रोक दे, नहीं नहीं जाना, सब रुकावटों को छोड़कर पहुंच गए कामयाब हो, सही है ना। तो इस तरह शैतान राह तरीकत पर चलने वालों को रोकता है, बहकाता है। उसको पता है कि ये अगर कामयाब हो गए तो ये तो फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जो दूसरे हैं ना इधर बिधर, उनको नहीं बहकाता, उनको बहकाने की जरूरत ही नहीं हो, कहते ये तो पहले ही मेरे दोस्त हैं, मेरे हुक्म पे चल रहे हैं। जो सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया, शैतान ने कहा मौला सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। मौला जो तेरे सीधे रास्ते पर चलने वाले होंगे मैं उनको आगे से पीछे से दाएं से बाएं से चारों तरफ से हमला करूंगा और उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तेरा नाशुकरा नाफरमान ना बना। तो चारों तरफ से हमला करता है, मुख्तलिफ सूरतों में हमला करता है, लेकिन अगर इंसान इस्तेकामत के साथ चलता रहे, अपने शेख का तसव्वुर रखे, मजबूती के साथ दामन से वाबस्ता रहे, उसकी तमाम फितना सामानियों से बचकर निकल जाए। आखिरी चीज, क्योंकि अब वक्त भी तकरीबन खत्म हो रहा है, इबादत पर गुरूर, यह चीज भी राह तरीकत में नाकामी का सबब बनती है। हम ज्यादा पढ़ते हैं ये नहीं पढ़ता, ये बहुत बड़ी गलत है। अक्सर ऐसा होता है ना भाई, एक आदमी को जिसके पास ज्यादा टाइम नहीं है एक तस्बीह बता दी ये पढ़ लो, जैसा कि हमने शजरे में सिर्फ मुख्तसर वज़ाइफ लिखे, हर नमाज के बाद एक तस्बीह, या करीम या अल्लाह हो, या जब्बार या अल्लाह हो, या सत्तार या अल्लाह हो, ये मुख्तसर लिखी, और किसी को 1,25,000 दफ़ा बता दिए, 1,25,000 अल्लाह समद, कोई 3,125 मरतबा अल्लाह समद रोज पढ़ रहा, और 3,125 रोज पढ़े तो 40 दिन में 1,25,000। ऐसे मुरीदी ने जो कर रहे, एक वजीफा खत्म हुआ तो दूसरा बता दिया, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा बता दिया। अब क्या होता है, जब 2-3 चिल्ले उसने कर लिए, फौरन आ गया शैतान, उसने कहा अरे तुमने तो तीन कर लिए, ये तुम्हारे पीर भाई तो कुछ भी नहीं कर रहे, ये देखो फला साहब तो खाली दुकान पे बैठ के आ जाते हैं, वो तो ऐसे ही जॉब पे जाते हैं वहाँ से आ जाते, तुम तो मुसलसल लगे हुए हो। बस ये गुरूर पैदा हुआ और इंसान नीचे आ गया। याद रखिए, जो कुछ भी पढ़े कभी गुरूर ना करें, तकबर ना करें, दूसरे को अपने से कमतर ना समझे। हो सकता है कि तुम्हारा सवालात पढ़ना एक तरफ हो और उसकी एक तस्बीह एक तरफ हो, ये हो सकता है। वो खुलूस के साथ पढ़ रहा है, मोहब्बत के साथ पढ़ रहा है, अपने गुनाहों पर नदामत के साथ पढ़ रहा है, खशियत इलाही अपने दिल में रासिख करके पढ़ रहा है, एक तस्बीह उसने पढ़ी वो तुम्हारी सवा लाख पर भारी है। ये हो सकता है कि सवा लाख को रद्द कर दिया जाए और एक तस्बीह कबूल कर ली जाए। इसलिए इस राह में गुरूर मत करो, तकबर मत करो, इबादत पर गुरूर मत करो। जो कुछ किया मौला अगर तू कबूल कर ले तेरी करम नवाजी मेहरबान, हकीकत है। और ये सोचो कि मैंने जो कुछ किया है अपने शेख की रजा की वजह से, उसके हुक्म से किया है और उसी ने मुझसे करवाया, मैंने नहीं किया, शेख ने मुझसे करवाया। हकीकत भी यही, हम क्या कर सकते हैं, हम जो कुछ पढ़ रहे हैं अपने पीर की निगाह करम से पढ़ रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं उनकी निगाह करम से, अगर उनकी निगाह करम ना हो एक लफ्ज नहीं पढ़ सकते। ये उनका कमाल है और उनकी करामत है कि उन्होंने हम जैसों से पढ़वा दिया। तो इसलिए ये वो चीजें हैं कि जिनकी वजह से राह सलूक तय करने में रुकावट पड़ती है और इंसान कई साल तक लगा रहे लेकिन कामयाबी नहीं होती, उसकी वजूहात यही। अगर इन तमाम वजूहात पर हम गौर करें और उसको दरमियान से दूर करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह कामयाबी ही कामयाबी। अपनी तरफ से कोशिश जारी रखें और उसका नतीजा अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें, शेख की निगाह करम होगी इंशाअल्लाह, यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब। आइए दुआ करें, अल्लाह तबारक व ताला हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे हम सब को नेक अमाल की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला हैं उनकी परेशानियों को दूर करो, जो कर्ज़दार हैं उन्हें बार कर्ज़ से दोषी फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को उनका फरमबरदार बना। ऐ इलाहुल आलमीन, ये तमाम हजरात और ख़वातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशिस्त में शिरकत के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, इन सब के इल्म में अमल में उम्र में बरकत अता फरमा, इनके रोज़गार में तरक्की अता फरमा, इनकी ज़ाहिरी बातिनी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।